نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 9 کا دوسرا رخ دیکھیں گے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا کے. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگلا دور شروع ہوتا ہے جہاں فرعون ختم ہے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ, پس آئے ایک ایسی قوم کے پاس جو اپنے بتوں پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ ذرا ذہن میں لائیے کیسا منظر ہوگا. ایک قوم جو اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی, اتنے سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی, تو ایک قوم کو کچھ بتوں کی پوجا کرتے دیکھ کر کہنے لگے, اب اس جملے کو سوچئے کتنا نان سینس جملہ, قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی الہ بنا دے جیسا کہ ان کا الہ ہے. کیا ہونا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ؟ شاید کوئی چیز ہوتی تو ان کے سر پہ دے مارتے, لیکن نبیوں کا حوصلہ بہت ہوتا ہے. بس اتنا کہنے پہ رک گئے. قال انکم قوم تجہلون, بے شک تم تو جاہل قوم ہو. اتنی بڑی نشانی اللہ کی دیکھ چکے, دشمن تمہارے سامنے دریا میں ڈبو دیا گیا, لیکن تم اس نشانی کو چھوڑ کر اس ذات کو جس نے تمہارے لیے یہ راستے بنائے اب پھر بتوں کے پیچھے جاتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. قوموں کا یہی حال ہے, ایک لمبے عرصے تک یہ غلامی میں رہے, ان کے اندر سے وہ سب باتیں نکل گئیں جو اسلام کی تھی, اور بت پرستی میں رہتے رہتے یہ بھی اس رنگ رونق والے دین کو پسند کرنے لگے. حال کچھ ہمارا بھی ان سے فرق نہیں. جب تک ہم لوگ برے صغیر میں رہے, ہم پہ بھی کچھ قوموں کا ایسا اثر ہوا کہ ہم نے بھی ان کے رنگ ڈھنگ کو اپنا لیا اور اپنے اسلام کی خوبصورت چیزوں کو چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات پہ کہا, ان نہا اولائی متبر ما ہم فی ہی و باطل ما کانوا یعملون, یہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب تباہ ہونے والا ہے اور باطل ہو جائے گا جو یہ کرتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ شرک کی یہی اصل ہے, جتنا خوبصورت چمک دمک والا بھی کیوں نہ ہو آخر یہ سب بکھر جائے گا. متبر کلف تبر سے ہے, بکھرنے کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کرچیاں, جیسے سونے کی چھوٹی چھوٹی پتریاں ہوں, چاندی کی پتریاں ہوں اور بکھر جائیں گی. شرک کا بھی یہی حال ہے, دیکھنے میں بہت مضبوط بڑا لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ختم ہو جائے گا. قال غیر اللہ ابغیکم الہاً, کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ مانگوں جبکہ اس نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پہ. اب اس فضیلت کی کچھ نشانیاں ان کو بتاتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی کہ وہ تم کو برا عذاب پہنچاتا تھا, قتل کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا تمہاری عورتوں کو, اور اس میں تمہارے پاس رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بظاہر ایک حکمران کا ظلم دکھتا تھا لیکن اللہ نے اس کو اپنی طرف سے آزمائش کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قومیں اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برے حکمران بھیج دیتا ہے. بظاہر وہ ظلم کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا, میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا. یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ انسان کسی مجبوری میں یا کسی ضرورت کے تحت کہیں جائے بھی تو نمبر ایک اپنے پیچھے کسی کو ذمہ دار بنا کر جائے, دوسری بات ہے جس کو ذمہ دار بنائے اس کو بتا کے جائے کرنا کیا ہے, تیسری بات یہ بتا کے جائے کہ کرنا کیسے ہے, چوتھی بات کیا نہیں کرنا, اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرنے لگے تو تمہارا اس پہ کیا رسپانس ہوگا. آج اس پہ پوری بات کی جاتی ہے کہ جب آپ دوسروں کو کام دیں تو اس بندے کو پوچھ لیجئے کہ تمہیں جو کام دیے وہ سمجھ آئیں, اور بلکہ اس میں ایک اور بات اگر ہم بڑھا لیں کہ پھر جس کو جو کام دیے اسے دہروا کے پوچھیں کہ کیا واقعی تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اسی لیے تو بات میں پھر اتنا بڑا فتنہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس پہ رسپانس ظاہر کیا تو حضرت ہارون ان کے سامنے جواب دے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنت پیدا کر کے مسلمانوں کو کام کرنا اور بعد کے کام کی طرف زیادہ توجہ دلاتے ہوئے فرما دیا کہ دیکھو بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم کے مزاج سے خوب آگاہ تھے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک چل رہے ہیں اور میں پہاڑ پہ جاؤں گا چاہے عبادت کے لیے کیوں نہ جاؤں, لیکن پیچھے سے بگڑی ہوئی قوم جو ہے وہ اپنے پر دکھانے لگے گی. اور ہوا بھی پھر ایسے ہی. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ میرے رب مجھے دیکھنے کی توفیق دے کہ میں تجھ کو دیکھوں. بڑا خوبصورت جملہ ہے موسیٰ کا کہ رب بھی اے رب مجھے دکھا کیسے, ارینی انظر الیک, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبلی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. جب موسیٰ کو ہوش آیا تو کہنے لگے پاک ہے تیری ذات, میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. کس بات پر؟ کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش, اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل کے 70 سرداؤں کی بھی یہی خواہش تھی, لیکن فرق ہے انہوں نے بے یقینی کے ساتھ اللہ کو دیکھنا چاہا کہ دیکھیں گے تو یقین آئے گا, اور موسیٰ یقین بھرے دل سے محبتوں کے مارے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو فرق ہے دونوں باتوں کا. نہ موسیٰ کی یہاں یہ بات قبول ہوئی نہ ان سرداروں کی ہوئی, لیکن جنتیوں کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کا اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے. اسی پہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ صدائے لن ترانی سن کے میں چپ ہوں. خلاصہ ہے یعنی کہتے ہیں کہ لن ترانی, یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ نیور یو ول سی می, تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, کہ اللہ جب تو نے موسیٰ کو یہ کہہ دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اس بات کو سن کے میں چپ ہوں. اور صدائے لن ترانی سن کے چپ ہوں میں, تقاضوں کی حاجت کہاں مجھ فرقت کے مارے کو. یعنی میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ اللہ میں تجھے دیکھوں, لیکن مجھے اپنی اوقات پتہ ہے کہ جب آپ نے موسیٰ کو اپنا آپ نہیں دکھایا تو مجھے کیسے دکھائیں گے, اور جنت میں اللہ تعالیٰ کیسے دکھائیں گے لوگوں کو. ہماری آنکھوں میں وہ ایک خاص کیفیت پیدا کر دیں گے کہ ہم اس کو دیکھیں. جنت میں ویسے بھی انسان کی صلاحیتیں جو تھی بڑھا دی جائیں گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مزید کلام کرتے ہیں. فرمایا موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھ کو منتخب کیا کہ تو میری پیغمبری کرے. نوٹ کیجئے گا اللہ نے موسیٰ کو کس چیز کے لیے چنا, دنیا کی کوئی چیز نہیں بلکہ اپنے کلام کو دوسروں تک لانے میں, لوگوں کو اللہ سے جوڑنے پہ. کرنا کیا پڑتا ہے اس کے لیے؟ فخص ما آتے ہی تک, بس اب لے لو جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے بےخوبہ کا لفظ ہے, مراد ہے کہ فوکس ہو جاؤ, آپ ڈبل مائنڈڈ چھوڑو, باقی ذمہ داریاں پیچھے کرو, فل ٹائم کرو. جب تک بندہ فل ٹائم اللہ تعالیٰ کو اپنی سوچ, اپنا وقت, اپنی صلاحیت نہیں دیتا, یہ راز نہیں کھلتے. پارٹ ٹائم خیر ملے گی, جنت بہت سارے لوگوں کو ملے گی, لیکن حکمت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق وہ اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی سے سارے طاغوت نکال کے ساری راستے کی رکاوٹیں دور کر دے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور دوسری چیز وقوم من الشاکرین, شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. جتنا انسان شکر کرے گا, جتنا ایک کام کا حق ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دوسرے کی توفیق دے گا. اور اسی طرح موسیٰ کو وہاں تورات ملی, وہ کیسی تھی؟ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دی. تورات تختیوں میں لکھی بھی ملی تھی. قرآن جو ہے وہ تو ہمیں زبانی ملا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل کے ذریعے آیا, لیکن تورات لکھی بھی ملی, اور کہتے ہیں کہ زمرد کی تختیوں پہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اللہ اکبر, یہ ساری چیزیں ہم تفسیر میں سن چکے ہیں, لیکن دوبارہ ان چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے پھر دل میں خیال آتا ہے کہ وہ کیسی کتاب تھی جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی, لیکن آتے ہی پہلے ہی دن ٹوٹ گئی. اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے تم سنبھال لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہترین مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا, میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں, وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. یہ بہت بڑا ظلم ہے انسان کا اپنے اوپر کہ اللہ کی نشانیوں کو نہ سمجھے, اللہ کے اشاروں کو نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات پیش ہوں ان کی اصل حکمت اس پر نہ آئے. اور ایسے لوگ اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہیں کہ جتنی مرضی نشانیاں دکھاؤ یہ ایمان نہ لائیں گے, اور اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اس کو اختیار نہ کریں گے, اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چلنے لگیں گے. اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یہ ہیں وہ آیتیں جس پہ میں نے بہت دفعہ کرس کراس کی مثال دی ہے. سورۃ فاتحہ میں بھی ہم اسی بات کو کرتے ہیں کہ ہدایت کا ایک راستہ ہے سبیل الرشد اور دوسرا سبیل الغی. یہ کرس کراس ہے, ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں. اس میں راؤنڈ اباؤٹس بھی آتے ہیں. کبھی کبھی ہدایت پہ چلتا ہوا انسان گمراہی پہ پہنچ چکا ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی خوشی کا موقع, کوئی غم کا موقع, کوئی پیسے کا موقع, کوئی موسم کا موقع. ہم میں سے ہر ایک جو سبیل الجنہ پہ چل رہا ہے, صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے, وہ ہر وقت خطرے میں ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ چپکے سے سبیل الغی پہ پہنچ چکا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے. چپکے چپکے انسان اس راستے سے اترتا ہے, کبھی مفادات کے نام پہ, کبھی مصلحتوں کے نام پہ, کبھی گھر والوں کے حقوق کے نام پہ, کبھی خاندان کے نام پہ, اور پتہ تب چلتا ہے جب اصل راستہ بہت پیچھے رہ چکا ہوتا ہے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. غفلت والے یہ وہ لوگ ہیں جو نشانیوں کو جھٹلاتے اور بے پرواہی کرتے, اور ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا, اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے. کوئی پرواہ نہیں کتنی نیکیاں کر چکے ہو, کیا کر چکے ہو, اللہ تعالیٰ اس کے ساری نیکیاں اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں پھر ویسا ہی بھریں. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ ظلم نہیں کرتا. آج میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اسی کو ڈیزرو کرتی تھی. جو نہیں ہوا, جو میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملا, اس کا مطلب کہ میں نے مانگا ہی نہیں تھا. ورنہ رب ایسا نہیں کہ انسان اس سے کچھ مانگے اور اب اس کو نہ دے. اب پیچھے قوم کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا, جس میں سے بیل کی سی آواز آتی تھی. کیا ان کو نظر نہ آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے, نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے, پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک بچھڑا انہوں نے بنایا جو بولتا سنتا نہیں تھا. آج ایسے بچھڑے ہم نے بھی اپنے گھروں میں بنائے, جو بولتے بھی ہیں اور سنتے تو ہماری نہیں, لیکن ہم ان کی سنتے اور دیکھتے ہیں اور ان کو بھی ہم پوچھتے رہتے ہیں. کتنا قیمتی حصہ ہم مشینوں کے سامنے بیٹھ کے گزار دیتے ہیں, اور جہاں سے جو دکھتے ہیں, جو نظر آتا ہے, وہ دل اور دماغ میں کوئی تقویٰ پیدا کرنے والا نہیں بلکہ ہیجان پیدا کرنے والا ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ ایسے لوگ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں, اور کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کے پاس آیا. ذرا امیجن کریے کہ نبی کو کیا مل رہا ہے, اتنا فوکس اللہ کی وحی کو اخذ کر رہے ہیں. وہی کیفیت جو قرآن کی تفسیر کے اندر ہمارے دلوں کی ہو, اور ایک دم فون آ جائے کہ بچوں نے تو یہ کر دیا, گھر میں یہ ہو گیا, اور موسیٰ کو غصہ آ گیا اور رنج بھی ہے. غصہ کس پہ تھا؟ شرک پہ, ان کے غلط کام پہ. حدیث ہے کہ غلط کام دیکھ کر غصہ نہ آنا, یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں غصہ ہی نہیں آتا, بہت بڑا عیب ہے آپ کے اندر. غصہ آنا چاہیے. کس چیز کو دیکھ کر؟ لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھ کر. اور رنج کس بات کا تھا؟ کہ اتنی محنت کی, اتنے جاہل ہیں, اتنی اللہ کی نشانیاں دیکھ لیں, کتنے سال سے میں ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, ادھر سے ادھر ہی ہیں, تو لہٰذا واپس اپنی قوم کے پاس آتے ہیں. قال بئسما خلفتمونی من بعدی. آئے قوم کی طرف تھے لیکن پوچھا کس سے؟ قارون سے. یہ ہے بہترین لیڈرشپ. لوگوں سے مت پوچھو کہ آپ نے کیوں یہ کیا, لیڈر سے پوچھے کہ بتائیے جی آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہو گیا. تو کہنے لگے کہ آپ نے تو میری بہت ہی بری جانشینی کی میرے بعد, کیا تم سے اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے؟ ہوا یہ تھا کہ 30 سے بڑھ کر 40 دن لگ گئے تھے, فرق اتنا تھا. 30 دن تک تو صبر کر لیا, جب دیکھا 40 دن ہوئے تو باتیں پھیلانی شروع کر دی, موسیٰ نہیں آئیں گے, فوت ہو گئے. کسی نے کچھ کہنا شروع کیا, کچھ کیا, کہا کیا 10 دن تم سے نہ گزرے, کیا تم نے اس کا انتظار نہیں کیا؟ والقل الواح, اور تختیاں پھینک دیں, اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے. قتل انبیاء اس قوم کا شعار ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیتے تھے. اور رہ گئی بات کہ چلو نبی ہو لیکن بھائی بھی تو ہو. فلا تشمت بی الاعداء, اور دیکھو تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو, اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کرنا. کیا پتہ چلا کہ بھائی بھائی سے لڑے تو دشمن خوش ہوتا ہے, مسلمان مسلمان سے لڑے گا تو دشمن خوش ہوں گے. اور دشمنوں کی یہ بہت بڑی سازش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو لڑائے, جیسے پیچھے ہم سن چکے کہ اوس اور خزرج کو شماس بن قیس نامی یہودی نے کیسے لڑایا, کہ اچھی بھلی جو محفل تھی وہ جنگ کے اندر ڈھلنے لگی. تو لڑائی جھگڑے سے جہاں دو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہاں بہت سارے خوش بھی ہو رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں سے چلی جاتی ہے. اس پہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں درد اٹھا اور کہنے لگے رب اغفر لي وليخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. تب موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑا رحیم ہے. تو جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ کھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. ہاں لیکن جو کوئی برے کام کرنے کے بعد پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو یقیناً توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب حالات کو اپنے بس سے باہر دیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ اپنی باتیں ڈال دے کہ اللہ میں نے اسباب پورے کیے تھے لیکن اب بات نہیں ہوئی تو پھر میں کیا کروں. وقت گزرا ولما سکت موسی الغضب واخذ الالفاظ, پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں کہ جن کی تحریر میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ تورات کی خوبیاں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے معاملات بتائے تھے اور لا تھا ان کے لیے, رحمت بھی تھی کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا, لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. بالکل قرآن کی طرح کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, ہے سب کے لیے لیکن تقوی والوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کیا. کیوں؟ جنہوں نے انکار کر دیا, جی ہم نہیں مانتے, پتہ نہیں وہاں بیٹھ کے اب خود ہی لکھ لکھا کے آگے ہیں بک اور ہمیں دے رہے ہیں جی کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, آپ ہمارے کچھ لوگ لے کے جائیں, وہ آنکھوں سے دیکھیں سب کچھ پھر مانیں گے. خیر بگڑی ہوئی قوم تھی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, کہا ٹھیک ہے لے آئیے. 70 لوگ وہاں گئے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا, اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے, کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی بہت بڑی آزمائش ہے جس کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں جس کو گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت بخشتے ہیں, اور ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں. بس آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. یہاں پھر آپ دیکھیے کہ چند لوگوں کے گناہوں پہ بھی بعض دفعہ سب کی پکڑ آتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے دیکھیں منع نہ کریں یا سر عام نہ فرمانیاں اور روکے نہ تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکڑ لے جو گناہ نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اوپر جب اپنی بات ڈالی کہ بھئی یہ قوم کے لوگ یہاں مر گئے ہیں, یہ پہلے ہی مر جاتے تو اچھا تھا, سب کے سامنے لوگ سوچیں گے کہ پہلے تو کتاب خود لکھ کے لائے, اب انہوں نے جی ان کو مار بھی دیا, کیونکہ بہتان لگانے الزام تراشی تو بہت عام تھی ان کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ساتھ ہی کہا, وقت لنا فی حاضح دنیا حسن و فی الآخرت انا خدنا الیک, اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دے اور آخرت کی بھی, ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, قال عذابی اصیب بہ من اشاء, بے شک میرا عذاب تو جس کو میں چاہوں گا اس کو پہنچے گا اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے, زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. یہ آیت ہمارے ایک بہت بولے جانے والے جملے کا جواب ہے, اور وہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ہاں میں ہوں لیکن رحمتی وصیت کل شن, کن کے اوپر؟ جو لوگ تقویٰ کا دامن تھامیں گے, زکوٰۃ دیں گے اور اللہ کی آیتوں کو مانیں گے. ہم ان ساری باتوں کے علاوہ ہی اللہ کی رحمت چاہتے ہیں, ہم گناہوں پہ رحمت چاہتے ہیں جو اللہ کی عادت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن تو رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے کہ جس کا وعدہ تورات اور انجیل میں کیا گیا, یعنی جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود تھا, اس نبی کی پیروی کے بغیر اب کوئی شخص اپنے آپ کو نیک نہیں کہہ سکتا, کوئی اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا. اور دوسری بات ہے کہ اس نبی کے جو اور کام ہوں گے وہ کیا ہے, یامرہم بالمعروفی و ینہاہم عن المنکر, وہ لوگوں کو معروف کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے, اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے, اور وہ بندشیں کھول دیتا ہے جن میں یہ جکڑے ہوئے تھے. یہ ساری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کرنے کے لیے آپ بہت خوبصورت ہیں. ریسنٹلی ایک ربیع الاول میں ایک درس میں اس کے اوپر بات بھی کی کہ کیسے رسم و رواج میں ہم اٹکے ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس معاملے میں اتنی رہنمائی کی کہ سارے معاملے آسان کیے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ آج پھر مسلمان امت نے شادی بیاہ مرنا جینا اتنا مشکل کر لیا کہ وہ سارے رسم و رواج کے جو طوق اللہ کے نبی نے اتارے تھے وہ سارے کے سارے طوق پھر واپس لے لیے.
آج واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پہ لانا اس انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں نے خود اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑا، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دور کیا۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز اگر آپ شامل کریں کہ جو حقیقت میں اللہ کے نبی کی نہیں تھی، تو فوراً اس آیت کو یاد کیجئے گا کہ جس نبی نے اتنی محنت سے کام کیا، ہم آج اسی کے طریقوں کو چھوڑ کر، اسی کی سنت، انہی کے منہج کو چھوڑ کر، جب اپنی زندگیوں کو اپنے من مانے طریقوں سے استعمال کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج کیا لگتا نہیں کہ امت مسلمہ اس پورے پیغام کو بھول چکی ہے؟ ربیع الاول آتا ہے تو ہمارا کیا حال ہونے لگتا ہے؟ شادی آتی ہے تو ہم کیا سے کیا بن جاتے ہیں؟ جمعے کی نماز میں جائیں اور شادی میں جائیں، ہم پہچانے نہیں جاتے ہمارے کتنے مختلف روپ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جکڑ بندیوں سے آزاد کیا تھا، آج ہم نے غیروں کی تقلید پہ، غیر مسلموں کے اور کفار کی رسموں کو ایسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کہ شادی جو حقیقت میں ایک مذہبی فریضہ تھا، ہم نے اس کو ایک قسم کا فن بنا کے پیش کیا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہ ہے وہ آیت جو آج کے یہود اور نصارہ کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ ماننا پڑے گا، اس کے بغیر تم بھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی سے کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پاؤ گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اللہ کے نبی کو نبی امی کہا جا رہا ہے۔ ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دین سے ان پڑھ ہونا یہ بہت بری بات ہے۔ آج ہمارے ہاں کئی لوگ رینگلر کی ڈگریز تک پہنچ جائیں گے، چار چار پی ایچ ڈیز کر لیں گے، لیکن نماز بھی نہیں آتی، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، اس کو کوئی امی نہیں سمجھتا، اور جو انگلش نہ بول سکے اس کو امی کہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین کے علم کی قدر ہو، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے نصیحت لی جائے۔ اسی لیے اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے قصے میں بنی اسرائیل کے گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ نیچے لکھ لیجئے یہ کون تھے جو اس دور کے مسلمان تھے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کر چکے۔ باقی قوم کا حال کیا تھا؟ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ اور ہم نے اس قوم کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کو گروہوں کی شکل دے دی۔ جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا، تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکلخت 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا پانی پہچان لیا۔ قد علیم کل اناس مشربہم۔ اور ایک اور نعمت کہ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا تارا، اور سب کچھ دے کے کیا کہا، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ کوئی ماں کھانے پہ ناراض نہیں ہوتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کھاؤ، طریقے سے کھاؤ۔ اور لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا، اس دین کا انکار کر کے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، بس یاد کرو وہ وقت جب کہ ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی مرضی کے مطابق روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ملے گا کیا؟ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے دیں گے۔ کتنا آسان تھا، فاتح مند ہو رہے ہو، فاتح بنے ہو تو اب عاجز بن کے جاؤ۔ لیکن فبدل الذین ظلموا، وہ لوگ جن کے ذہن پہ کھانا سوار تھا، انہوں نے اس بات کو بدل دیا جو ان کو کہی گئی تھی، کچھ اور کہنے لگے، حتتن کو خنتتن کہنے لگے، پیچھے ہم پڑ چکے ہیں۔ اور آج ہماری قومیں بھی خنتا تو نہیں کہہ رہی ہے، جو وقت معافیاں مانگنے کو ہوتا ہے ہم اس وقت پکوڑے تل رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہماری دعائیں قبول ہونی ہوتی ہیں ہم اس وقت کھانے پینے کی تیاریوں میں ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہمیں بھی آج ٹیسٹ بہت پیارا لگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو پھر معاف نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اور ایک اور بستی بھی ہے جس کی کہانی آگے آ رہی ہے. وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی, اور ان کو یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سبت کے دن ہی ابھر ابھر کر سطح پر آ جاتی تھیں اور سبت کے سوا عام دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ ہے آزمائش. گندر والا واقعہ سب سے زیادہ ڈیٹیل سے یہاں آیا قرآن پاک میں. اتنا خوبصورت ہے کہ آج کے دور کے ٹیمپٹیشنز, حرام چیزوں کے عام ہونے, اور جی سود کے بغیر گزارا نہیں, جی رشوت کے بغیر گزارا نہیں, اس کا جواب ہے کہ کیسے اس قوم نے جب غلط کام کیے تو قوم تین حصوں میں بٹ گئی. کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہ کرو یہ کام, کچھ کہنے کہ ہم ان کو کیوں کہیں. بس قالت امت منہم لم تعظون قوما اللہ مخلقهم. پھر کیوں تم ان کو کہہ کے برے بنتے ہو؟ آج بھی یہ پیس میکرز آپ کو خاندانوں میں دکھیں گے. ہم برے نہیں بنتے جی, جاؤ چپ کر کے کھانے کھا کے آ جاؤ. چلو جی رشتہ داری ہے, چلو جی خاندان ہے, کیا کریں پھر, نہیں یار دوستی ہے, پھر ہم ان کے جائیں گے تو پھر یہ ہمارے بھی درسوں میں آئیں گے. کوئی نہیں آتا. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ غلط چیز مان کے کس نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ان کو. یاد رکھیے, ہمیشہ انسان کو عزت اپنے اصولوں پہ خود عمل کرنے سے ملتی ہے. آپ اپنے قدموں پہ خود نہیں کھڑے ہوتے, کسی کو کہیں گے اور تمہیں اٹھا لوں تو وہ مذاق کرے گا نا آپ کا. اس لیے اپنے عمل سے انسان اپنی ذات کو مضبوط کرے, اللہ تعالیٰ پھر بچا بھی لیتا ہے. لوگوں نے کہا کیوں ان کو کہتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں, قَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور اسی طرح ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. واقعہ تھوڑا سا آگے چلتا ہے, اس لیے ہم آیت وہاں تک کریں گے, حالانکہ نصف یہاں پہ ہو گیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. اور ان کو یہ بھی تو یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا, تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا, لو سب کو پتہ, قرآن سب کے گھر میں, اب ہم کیوں برے بنے, اور اس طرح کی باتیں. یہ پیس میکرز تھے. تو جواب سنیے, بہت ہی خوبصورت ہے. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ. پہلی بات تو یہ کہ رب کے سامنے معذرت تو پیش کریں گے نا, عذر تو کل دیں گے کہ اللہ ہم نے کوشش کر لی تھی. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید کہ وہ بچ جائیں. کوئی بڑی بات نہیں, ہماری بات اللہ ان کے دل میں اتارے, وہ بچ جائیں. یہ ہے خوبصورت دعوت کا نقطہ کہ انسان ایسے وقت میں بھی مایوس نہ ہو کہ جس وقت لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. کبھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہو. بعض دفعہ ڈاکٹر مریض کو کہتے ہیں بس اس کے 2 مہینے رہ گئے, پھر وہ زندہ. کئی ایسے ساتھی ہیں, کوئی ایک بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ کو شاید کینسر ہوا پیٹ کا, پورے پیٹ کے اندر نہ جانے کیا کچھ ہو گیا, ڈاکٹرز نے بتا بھی دیا کہ اتنے مہینے اور جیے گا, اور الحمدللہ آج بھی وہ زندہ ہے اور کئی سال ہو گیا آپریشن ہوئے ہوئے. جیسے وہ زندہ ہو سکتے ہیں تو مردہ دل کیوں نہیں زندہ ہو سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان حقیقت میں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھے اور پھر اس خواہش کے ساتھ رہے. اس واقعے میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے. ہم سب کے خاندانوں میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سر عام نافرمانی کرتے ہیں, حرام ان کی زندگی میں نافرمانی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے معاملہ کرنا سکھا دیا کہ پھر دیوار بنا لو. جب بندر بنائے گئے تو ان تین میں سے وہی گروہ صرف بچا جو روکتے تھے, جو کرتے تھے یہ کام وہ بھی پکڑے گئے, اور جو نہیں روکتے تھے وہ بھی پکڑے گئے. آج ہم بھی تو گونگے شیطان ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہاں پہ ہمارا یہ رخ پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم.